اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. ہماری یہ سورت سورۃ المؤمنون گزشتہ مرتبہ مکمل ہو چکی تھی، اور چونکہ اخیری مرتبہ وقت کم رہ گیا تھا تو جلدی میں مکمل کی تھی، اور کچھ باتیں اس کے سلسلے میں باقی رہ گئیں، اور پھر کچھ حالات کا بھی ایسا تقاضا ہوا کہ خیال ہوا انہی آیات پہ دوبارہ بات کر لی جائے، اور اس بات کو جو ضروری باتیں اس سلسلے میں ہیں ان کو بیان کر دیا جائے. چونکہ اس سورت کا اصل عنوان ہی یہ تھا، اور ہم لوگوں کے اس جمع ہونے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، عمل میں بہتری لانا، صرف معلومات کا اضافہ تو مقصود ہی نہیں ہے. ہاں، معلومات کا اضافہ وہ ذریعہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح باتیں معلوم کرے، تو اس کے ذریعے سے کبھی یعنی معلومات ہوتی بھی ہیں تو صرف یاد دہانی ہو جاتی ہے، تو عمل میں ذرا قوت مل جاتی ہے، عمل کرنے کا اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے کچھ اہم باتیں تھیں، اس لیے دوبارہ خیال ہوا کہ ان آیات پر پھر بات کر لی جائے. یہ سورت سورۃ المؤمنون، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس کا اہم عنوان ہے المؤمنون، کہ مؤمن کیسے ہونے چاہیے، کامیاب ہونے والے مؤمنین کیسے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. تو یہ سورت کا اصل عنوان تھا، جس کی ابتدا ہوئی تھی قد افلح المؤمنون پہ، اور انتہا ہوئی انہ لا یفلح الکافرون، جو ابھی آیات ہم نے پڑھی اس میں ہے انہ لا یفلح الکافرون، پھر اخیر میں دعا ہے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب ہمیں بنیادی باتیں تو ہو گئی تھیں، اب اس سلسلے میں جو اہم باتیں باقی ہیں، اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آج کل یہ اس طرح کے میسج بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، سوالات بھی آ رہے ہیں. ایک سوال تو اس سلسلے میں، ان آیات کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات پڑھ لی جائیں حالات کی وجہ سے، کہ ان آیات کو پڑھنے سے عافیت بھی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے. تو اس سلسلے میں چند باتیں بتانی ہیں. یہ آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہاں سے لے کر اخیر تک سورت کے اخیر کی جو آیات ہیں، ان آیات میں جیسا کہ مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہوا ہے، روح المعانی وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، کہ یہ آیات جو مصیبتیں اور آفتیں نازل ہو چکی ہیں ان کے زائل کرنے، ان کے دفع کرنے اور ہٹانے میں بھی مفید ہیں، اور آئندہ کے لیے حفاظت کے لحاظ سے بھی مفید ہیں. اس کے متعلق دو روایتیں جو روح المعانی میں بیان کی گئی ہیں اسے میں تذکرہ کر دیتا ہوں. ایک روایت تو ہے جسے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، بس یہ خیال رہے، اگرچہ عام طور پہ ہمارے یہ ہم لوگوں کو جو جس مجمع سے عام طور سے میں بات کرتا ہوں تو اس میں کتابوں کی پہچان وغیرہ عام طور پہ نہیں ہوتی، لیکن اس میں الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ بہت سی یعنی پڑھی لکھی اور عالمات بھی ہوں گی. تو اس سلسلے میں اس لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ حکیم ترمذی جو ہیں وہ الگ ہیں، امام ترمذی الگ ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں حدیث کی وظاہر فن حدیث کے لحاظ سے بہت اونچی کتابیں ہیں. حکیم ترمذی بڑے بزرگ آدمی تھے، بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، لیکن وہ اپنی کتاب میں جب احادیث نقل کرتے ہیں تو تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ معتبر ہے یا نہیں ہے، تو بس کسی کو غلط فہمی نہ ہو. تو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے صاحب روح المعانی نے تفسیر روح المعانی میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک شخص بیمار تھا، تکلیف میں تھا، اس کے کان میں یہ آیات پڑھ دیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے لے کر اخیر تک. اور کس یقین کے ساتھ انہوں نے پڑھی ہوں گی، اس طرح پڑھی کہ اس کے کان میں آواز چلی گئی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، بیمار تندرست ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدیہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان رجلا موقنا قرأ بها علی جبل لزال، اگر کوئی شخص دل کے یقین کے ساتھ یہ آیات پہاڑ پر بھی پڑھ دے گا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑی قوت رکھی ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے. جو بھی ہوگا اللہ ہی کے حکم اور اجازت سے ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان آیات میں اس لحاظ سے کسی تکلیف یا بیماری کے دفع کرنے کی ایک اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی. دوسری روایت جو سند کے اعتبار سے قوی ہے وہ یہ ہے، اور وہیں روح المعانی میں نقل کی گئی ہے، کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جماعت کی شکل میں بھیجا اور ہمیں ایک تاکیدی حکم فرمایا، کہ ہمیں تاکید یہ فرمائی تھی کہ دیکھو صبح اور شام یہ آیات پڑھ لیا کرنا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے لے کر اخیر تک کی آیات یہ صبح بھی پڑھ لیا کرنا، شام کو بھی پڑھ لیا کرنا. فرماتے ہیں اس میں فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمیں اس جماعت میں جب ہم گئے تھے، جو فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی تھی، اس میں جب ہم گئے تو ان آیاتوں کے پڑھنے کی برکت کہہ لیجئے، ظاہراً تو وہی تھی، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں شامل حال تھیں وہ تھیں ہی، تو ان آیات کے پڑھنے کی برکت یہ ہوئی کہ ہمیں بہت نفع بھی ہوا اور بالکل حفاظت رہی ہماری، نفع بھی اور حفاظت بھی. اس لحاظ سے بہرحال یہ دو حدیثیں سامنے رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کوئی خاصیت رکھی ہے، بیماروں پر بھی پڑھ لیا جائے اور دم کر دیا جائے تو مفید ہے، اور عام حالات میں بھی انسان پڑھ لے ان آیات کو تو اس میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے. باقی آج کل جو بیماری کا ایک عام سلسلہ ہے، عجیب ہے، ایک چھوٹی سی بیماری، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، چھوٹی سی بیماری، وائرس نکلا اور ایک پوری دنیا ہل گئی ہے، اور ظاہر ہے سب متاثر ہیں، لوگ پریشان ہیں. بس ایک بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، احادیث میں اس کی تعلیم ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور صحابہ کے دور میں یہ بات ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے جا رہے تھے، وہاں ایک علاقے میں جانا چاہ رہے تھے اور پتہ چلا کہ یہاں تو طاعون وبا پھیلی ہوئی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، پہلے ایک جماعت صحابہ کی بلائی، ان سے مشورہ کیا، بعضوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تقدیر کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے خالی ہاتھ واپس چلے جانا تو مناسب نہیں، یعنی مقصد پورا کیے بغیر واپس چلے جانا مناسب نہیں، آگے چلتے ہیں. بعضوں نے کہا نہیں، اتنے سارے لوگوں کو خطرے میں ڈالنا، بیماری کی جگہ لے جانا، یہ خاص خاص لوگ ہیں، صحابہ ہیں، ان کو تکلیف میں ڈالنا اور خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ اور صحابہ کو بلوایا، اچھا تم کیا رائے دیتے ہو؟ انہوں نے بھی یہی، بعضوں نے ایک رائے دی، بعضوں نے دوسری رائے دی، بہرحال مشورے ہوتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر شرح صدر ہوا کہ نہیں، ہمیں ایسی جگہ میں نہیں جانا چاہیے. عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بسا اوقات کوئی چیز ظاہر فرمانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی فرماتے ہیں. بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اچھا ہم آگے نہیں جاتے، اعلان فرما دیا کہ کل میں واپسی کا سفر شروع کر رہا ہوں، تو سب تیاری کر لیں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی، امین هذه الامه، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہوگا تو ہو جائے گا، اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے مقام کو جانتے تھے، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اور کہتا تو اچھا ہوتا، آپ کے جیسی شخصیت یہ بات کر رہی ہے، آپ ایسی بات کر رہے ہیں. بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک مثال دی، فرمایا کہ ایک شخص اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے اور اس کے پاس دو راستے ہیں، ایک طرف سرسبز علاقہ ہے، وہاں گھاس ہری بھری ہے، اور دوسری طرف بالکل بنجر علاقہ ہے جہاں کوئی گھاس نہیں ہے. اب یہ شخص دائیں طرف جاتا ہے سرسبز علاقے میں، تب بھی اللہ کی تقدیر ہی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہوگی، مقدر ہوگا، تبھی جانور کھا سکیں گے اور پیٹ بھرے گا. اگر بائیں طرف بنجر علاقے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہوگا تو کھا سکیں گے جانور، ورنہ نہیں کھائیں گے. لیکن پھر بھی تم مجھے یہ بتاؤ، عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ شخص سرسبز علاقے کو چھوڑ کر بنجر زمین میں چلے جاتا ہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس نے غلط کام کیا؟ اتنا بھی نہیں سوچ سکا، اتنا بھی دماغ نہیں استعمال کیا کہ اس کو اونٹوں کو سرسبز علاقے میں لے جانا چاہیے تھا جہاں گھاس ہے؟ تو میں کہ ہاں بالکل بات صحیح ہے، اس کو وہیں جانا چاہیے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہی تو ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا اور اسباب راحت اختیار کرنا یا تکلیف کے اسباب سے بچنا، یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کے اختیار دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورے میں موجود نہیں تھے، کہیں باہر تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کے سامنے تذکرہ آیا، میں نے تو حدیث سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ وبا پھیل جائے، طاعون پھیل جائے، تو اس جگہ جو لوگ موجود ہیں وہ وہاں سے باہر نہ جائیں، اس بیماری سے بھاگنے کے لیے باہر نہ جائیں، اور جو باہر ہیں وہ اس جگہ میں نہ جائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث آئی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان فرمائی، تو بہت خوش ہوئے کہ ان کا فیصلہ، ان کا اجتہاد اسی کے موافق نکلا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے تھے. تو بہرحال بیماریوں کا سلسلہ تو پہلے سے رہا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسروں کی تکلیف ہماری بھی تکلیف ہے، دوسروں کی پریشانی ہماری بھی پریشانی ہے. دعا، آفات کو رفع کرنے کی دعا وغیرہ کرنے کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پہنچا تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، فکر ہمیں بھی، دوسروں کی تکلیف سے ہمیں بھی تکلیف ہو، دوسروں کی راحت کا ہمیں بھی خیال ہو، دوسروں کی تکلیف رفع کرنے کی دعا ہم بھی کریں، یہ سب ہمارے ذمہ ہیں. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اس کو اتنی بڑی چیز، یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم حفاظت کا انتظام بھی کریں، دعا بھی کریں، لیکن اس کے بعد اگر ظاہر مقدر ہوگا تو ہوگا، یہ تو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، جہاں مقدر ہوگا وہاں یہ بات پہنچے گی، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اچانک ختم کر دیں گے، اچانک جیسے شروع ہوئی ہے اچانک ختم بھی ہو سکتی ہے. باقی ہمیں اپنی حیثیت سے، اپنے اعتبار سے، چاہے ان آیات کو کوئی پڑھ لیا کرے صبح شام، حفاظت رہے گی. اس کے علاوہ صحیح حدیثیں ہیں حفاظت کے لیے، مسنون دعائیں ہیں، آیت الکرسی کا اہتمام ہے، اور صبح شام تین تین مرتبہ اکثروں کا عمل ہوگا، میرا خیال ہے، میرا تقریباً یقین ہے کہ اکثر سننے والوں کا اس پر عمل ہوگا کہ صبح صبح اور شام کو. اس کے لیے آسان ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے یا بعد فوراً، جیسے تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو فجر کے وقت اور مغرب کے وقت، تاکہ دن بھر حفاظت رہے، رات بھر حفاظت رہے. تین مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے صبح کو، تین مرتبہ شام کو پڑھ لی جائے. ایک بات، یعنی باقی جو حفاظت کے انتظامات ہیں اس کے علاوہ انسان اگر یہ بھی کر لے تو اچانک پہنچنے والی کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی، یہ بیماری جو اچانک سے لگ جاتی ہے اس کو نہیں لگے گی. دوسرا عمل جو کرنا ہے اہم، وہ یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ کسی جگہ یہ بیماری آ چکی ہے، کینیڈا والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کینیڈا میں یہ بیماری آ چکی ہے، کسی شخص کو یہ تکلیف پہنچی ہے، فلانے ہاسپٹل میں فلانے لوگ ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، US والوں کو پتہ چل جائے وہاں یہ بیماری آ چکی ہے، دنیا کے کسی حصے میں ہمیں خبر ملتی ہے کہ اچھا یہاں یہ بیماری آ گئی ہے، تو ہمیں ایک دعا پڑھ لینی چاہیے. وہ دعا ہے جو بہت سو کو معلوم ہی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص دوسرے کو کسی تکلیف پریشانی میں دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت دے رکھی ہے اس تکلیف سے جس میں تمہیں مبتلا کیا ہوا ہے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تو بہت انعام فرمایا ہے اور بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دے رکھی ہے. یہ دعا کوئی پڑھ لے تو وہ والی بیماری اس شخص پڑھنے والے کو نہیں پہنچے گی. ہمارے لیے بہترین انتظام ہو گیا حفاظت کا. حفاظت کی دعائیں تو ہم پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کر لیں. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر تو دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کہ آپ کو جس تکلیف، ظاہر ہے کہ کسی کو سنا کر تو نہیں پڑھیں گے، اپنے لیے دعا پڑھتے ہیں. تو ہم جب دعا پڑھ رہے ہیں کہ کوئی سامنے موجود ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، لیکن یہاں پر ہم پڑھیں گے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ، اس شخص کو جس کے بارے میں ہمیں خبر ملی ہے کہ اس کو جو بیماری لگی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے عافیت میں رکھے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ ہے اللہ کے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، دوسروں کی تکلیف کو تکلیف سمجھنا اور اللہ تعالی سے دعا مانگنا کہ یا اللہ فلانے کو یہ تکلیف پہنچی ہے، مجھے اس تکلیف سے تو نے محفوظ رکھا ہے، تیرا احسان ہے، اور فلانے کی تکلیف بھی دور کر دے. بہرحال تو یہ مسنون دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں، اس میں بڑی دنیا و آخرت کی خیر ہے. اس کے علاوہ ایک دعا ہے، اگر کسی کو پہنچ جاتی ہو تو بہت اچھا ہے، اب تو میسج وغیرہ میں بھی عام سب کے پاس ہوتی ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا، سند کے اعتبار سے چاہے وہ بہت قوی حدیث نہیں ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاج بن یوسف نے انہیں بلوایا تھا، اور ظاہر حجاج بن یوسف کتنوں کو قتل کر چکا تھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ظاہراً ایسا تھا، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب یہ کہیں پریشان نہ کرے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں قتل ہی نہ کر دے، کئی صحابہ کو قتل کروایا. بہرحال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا خوف چلے گئے، اس سے کہہ دیا کہ تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا ہے. کہا کیوں؟ میں نے دعا پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی، وہ دعا میں نے پڑھی ہے اور اس دعا میں ایسی حفاظت ہے کہ آپ مجھے کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کرتا لیکن مجھے دعا بتا دو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس کا اہل ہی نہیں ہے، تو اس کا اہل نہیں کہ میں تجھے سکھاؤں. بہرحال وہ دعا انس رضی اللہ عنہ کے عنوان سے مل جاتی ہے، جس کے پاس ہو اس کا بھی کوئی اہتمام کر لے، خاص طور پہ اگر روزانہ نہیں تو خاص خاص مواقع پر اہتمام کر لے، لیکن اچھا ہے کہ روزانہ اہتمام کر لیں. حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں دے رکھی ہیں، ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور تکلیفیں جو آ چکی ہیں اس کے رفع کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے طریقے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے جو طریقہ آسان لگے انسان اسے اختیار کر لے. ایک تو بہرحال ان آیات کے متعلق ایک بات تو یہ تھی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق، کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار یوں ہی پیدا کر دیا، صرف دنیا ہی کے لیے بنائے گئے ہو، آخرت میں ہمارے سامنے پیش نہیں ہونا، انکم الینا لا ترجعون. فتعال اللہ الملک الحق، ایک عام سمجھدار انسان ایسا بیکار کام نہیں کر سکتا، اللہ ایسا بیکار کام کہاں کرے گا. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ کی عظمت، اللہ بڑی عظیم ذات ہے، فتعال اللہ، عالی شان ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، برحق ہے. جتنی اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بیان فرما رہے، جتنی اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی اسی کے مطابق انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا اہتمام کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اقسم لنا، کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث یہ دعا فرمایا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ ہمیں اپنی وہ خشیت عطا فرما دے کہ ایسی خشیت و تیرا ایسا ڈر ہو، ایسی خشیت ہو کہ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جو ایسی خشیت ہو جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، ہم گناہ کے قریب نہ جا سکیں، ایسا خوف، ایسی تیری خشیت ہو. تو یہ ہے تعال اللہ الملک الحق، عالی شان ہے وہ اللہ، اللہ کی عظمت جتنی دل میں آئے گی اتنی اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا، اور جتنا اللہ کا خوف ہوگا اسی کے لحاظ سے انسان آخرت کے درجات حاصل کر سکتا ہے. مختصراً ایک دو صرف آیتوں کی یاد دہانی کر دیتا ہوں. ایک جگہ پر آپ صلی اللہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ والناسعات میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، کیسے ڈرے گا؟ تعالی اللہ الملک الحق، اللہ کی عظمت جتنی دل میں بٹھائے گا اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی جتنی عظمت ہوگی اس کے مطابق خشیت ہوگی تو گناہوں سے بچے گا. جب ہم اپنے کسی بڑے کو دیکھتے ہوئے کوئی غلط کام نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہمیں یہ خیال ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا خوف اور خشیت ہمارے دلوں میں آ جائے تو گناہ کہاں ہوگا. اما من خاف مقام ربہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈرتا رہا، ونہا النفس عن الہوا، اور اپنے نفس کو خواہشات سے گناہوں سے بچاتا رہا، فإن الجنة هي المأوى، تو جنت میں پہنچے گا، اور کہاں جائے گا؟ جنت اس کا ٹھکانہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا. اسی طرح سورہ رحمان، مشہور سورت قرآن کی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈرتا رہا تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں. بہرحال تو یہ اہم چیز ہے، اور ظاہر خوف آتا ہے کسی کی عظمت، یعنی خوف اور خشیت آتی ہے کسی کی بڑائی جان کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، عالی شان ہے اللہ جو بادشاہ ہے، برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا مالک ہے، بڑے عرش کا مالک ہے. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، لیکن جو شخص توحید پہ پوری طرح ثابت قدم نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو بھی ماننے لگ جائے، شرک، کبھی اس کی صورت ہوتی ہے کہ حقیقتاً شرک ہو، جیسا کہ بہت سے مشرکین کوئی آگ کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج کی، کوئی بتوں کی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں لیکن دوسری چیزوں کو مؤثر مانتے ہیں، اور تاثیر بھی اس درجے کی کہ گویا کہ انہی میں اللہ تعالیٰ نے، گویا کہ اسی میں کوئی قوت اور طاقت رکھی ہوئی ہے. جیسے قدیم زمانے سے، جاہلیت کے دور سے، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، جاہلیت کے دور سے یہ تذکرہ چل رہا ہے کہ، اور یہ عقیدہ ایک چل رہا ہے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ فلانے ستارے کے اس طرح یہاں جانے سے یہ بارش ہوتی ہے، مطرنا بنو اکدا، وہ احادیث میں ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، بارش اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ستارے کے غروب اور طلوع سے کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے بہت سے لوگ ستاروں کی تاثیر کو مانتے ہیں کہ فلانا ستارہ اچھا فلاں مہینے میں پیدا ہوا ہے تو اچھا اس ستارہ اور اس ستارے سے یہ ہوتا ہے، تو آئندہ کی باتیں وغیرہ جو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو غلط کہا گیا ہے، ناجائز ہے. اگر شرک، یا تو شرک ہے اگر پورا عقیدہ انسان کا اس کے مطابق ہے تو شرک ہے، ورنہ شرک کے قریب پہنچانے والی چیزیں ہیں. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اب ہمیں بتا دیا کہ دیکھو فلاح پانے والے لوگ، قد افلح المؤمنون، جن میں وہ صفات ہیں جو اس صورت میں بیان کی گئیں، فلاح نہ پانے والے لوگ، انه لا يفلح الكافرون. ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کرتے رہیں کہ جو صفات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انہیں اختیار کریں، اور اس دعا کا اہتمام کرتے رہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس سلسلے میں ایک اہم بات بتانی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، بہت سی دعائیں وہ ہیں جن کے بارے میں فرما دیا کہ فلاں نبی نے دعا کی، فلاں نبی نے دعا کی۔ اس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں آپ یہ دعا کیجئے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ نمبر ایک سوال تو یہ ہے، چند باتیں اس سلسلے میں بتا دیتا ہوں۔ نمبر ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے اصلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ تمام انبیاء جب معصوم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الرسل ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت طلب کرنے کا حکم، اسی طرح قرآن میں اور جگہوں پر بھی استغفار کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امت کی تعلیم کے لیے، کہ جب نبی کو استغفار کی اور مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے، ضرورت چاہے ضرورت کے درجے میں نہ ہو لیکن بہرحال جب ان کو حکم دیا گیا ہے تو امتیوں کو بطریقہ اولا اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے اور امت کو یہی بات سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام صحیح روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک نام نبی التوبہ ہے، توبہ، کثرت سے توبہ کرنے والے، کثرت سے استغفار کرنے والے نبی، وہ نبی جن کے لیے توبہ آسان کر دی گئی، جن کی امت کے لیے توبہ آسان کر دی گئی، استغفار کرو گناہ معاف ہو گیا۔ لیکن پھر بھی سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم دیا گیا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جگہ جگہ قرآن میں جو استغفار کا حکم دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کیا، کہ صرف تعلیماً تھا اور کوئی فائدہ اس کا نہیں تھا؟ اور بھی فائدہ تھا، ایک فائدہ تعلیم امت کے لیے، دوسرا فائدہ، دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ مغفرت کا مفہوم، مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی مثلا کوئی شخص بے گناہ ہے اور وہ کہتا ہے اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اگر اس کے گناہ ہوں گے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جب گناہ معاف ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر انسان مغفرت کی دعا کرتا ہے، خود کرتا ہے اپنے لیے، کوئی اور کرتا ہے، تو اس کے لیے گناہوں کی تو اب گناہ تو ہے ہی نہیں کہ گناہ معاف ہوں، تو درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت سے استغفار گویا کہ جیسے تسبیح پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، استغفار سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی نشانی، اللہ والوں کی جو خاص صفات قرآن نے بیان کی ہیں کہ پوری رات عبادت کر کے بالاسحاری ہم یستغفرون، یا رات میں تہجد وغیرہ پڑھ کے، چاہے پوری رات ہو یا رات کا آخری حصہ عبادت میں گزارتے ہیں اور اخیر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں استغفار کرتے ہیں۔ رمضان، پہلا دن روزہ رکھا، گناہوں کی معافی ہوئی اور ہوتی رہی ہوتی رہی، اخیری رمضان کے اخیر رات تک بھی ہم استغفار اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان پر تو پہلے ہی گناہ نہیں ہوتا، تو پورا رمضان عبادات کے بعد تو کچھ باقی بھی نہیں رہا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ گناہ ہوں گے۔ ظاہر ہے ہر ایک اپنے آپ کو تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن جن کے گناہ ہوتے ہیں تو گناہ دھلتے ہیں، گناہ نہیں ہوتے تو درجات بلند ہوتے ہیں، یہ مغفرت کا قاعدہ ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی یہاں ہے، وہ یہ کہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرتا ہے، جتنا انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، اسی کے مطابق اس کا احساس، جرم کا احساس بڑھتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں جس سے شاید بات کچھ اور سمجھ میں آ جائے۔ انسان جب تک اس کی معلومات کم ہوتی ہیں تو انسان کو اپنی جہالت کا احساس نہیں ہوتا۔ مثلا ایک مثال دے دوں کہ ہم نے مثلا کسی نے شروع میں بچے کو ہم نے نماز سکھا دی، اس نے نماز پڑھنا سیکھ لیا، ہم بھی بہت سے اسی میں شامل ہوں گے کہ ہم نے مثلا کوئی مسئلہ سیکھ لیا، اچھا یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن ہم نے مسئلہ پڑھا ہے مثلا ایک کتاب میں، ہم نے پڑھ لیا، ہمیں معلوم ہو گیا، اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ آتا ہے۔ ایک اور شخص ہے جس نے وہ مسئلہ 10 کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، 20 کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، اس کو اس مسئلے کی جتنی تحقیق ہوگی اور اس تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ دیکھو میرے اندر کتنا علم کی کمی، کتنی علم کی کمی تھی، اور ابھی بھی اس مسئلے کی پوری گہرائی تک میں نہیں پہنچ سکا ہوں، اس لیے کہ میں نے صرف 10-20 کتابوں میں دیکھا ہے، مجھے تو اور اس کے دلائل کو دیکھنا ہے۔ انسان جتنا علم میں ترقی کرتا ہے اتنا اس کو اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے، ایک حقیقت ہے، اور اتنا ذہن میں اس کے اندر وسعت آتی ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کتاب پڑھ لی اور ایک کتاب میں ہم نے ایک مسئلہ پڑھ لیا، یا یہ کہ ہم نے بڑوں کو پڑھا بھی نہیں، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ہم نے اپنے کسی بڑوں کو ایک چیز پر عمل کرتے ہوئے دیکھا، دوسروں کو دیکھا کہ ایسا نہیں کر رہے، اچھا یہ غلط کر رہا ہے، جہالت ہے. اس لیے کہ ہمیں ایک ہی بات معلوم ہے، دوسری باتیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں. بہرحال جس طرح علم میں جتنا انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اپنی جہالت کا احساس انسان کو بڑھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جتنا انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ جتنا ہوتا رہتا ہے، اسی کے مطابق اپنی کوتاہیوں کا احساس بڑھتا ہے، انسان کو اپنی کوتاہیوں کا احساس بڑھتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے، گناہ تو کبھی ہوئے ہی نہیں، گناہ ہو ہی نہیں سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن بس کثرت سے یہ احساس تھا کہ کسی مجھ سے غلط کام ہو رہا ہے، مجھ سے میں اللہ تعالیٰ کی جس طرح عبادت کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. آپ کو اگر فکر ہے گناہوں کی، پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، آپ کو کسی بات کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی کثرت سے استغفار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی بڑا ولی ہو نہیں سکتا، ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی کو ملا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ان کو جو دعا سکھائی گئی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پہلے بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے، تو یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال اس کے علاوہ جو یہاں پر اہم بات میں بتانا چاہ رہا تھا، کہ یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ دعا کرو رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم دی گئی، امت کو بھی تعلیم دی گئی، اور ہر ایک کے لیے ہے. اس کے فوائد وغیرہ، اس کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے بتائی، لیکن یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت کے بھی طالب ہیں، رحمت کے بھی طالب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہی اصل چیز ہے، اور ہمارے لیے یہ بنیادی سبق ہے. اگر ہم یہ سبق آج سیکھ لیں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، زندگی کا سبق ہے. وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی بھی ضرورت ہے، رحمت کی بھی ضرورت ہے. مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ بھی طریقہ صحیح ہے، قرآن نے سکھایا ہمیں، احادیث نے سکھایا، تو ظاہر ہے یہ بھی قوی طریقہ ہے. لیکن ایک اور طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کا، جو اس سے زیادہ قوی ہے. ایک اور طریقہ ہے اللہ کی مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کا جو اس سے زیادہ قوی ہے. وہ کیا؟ کہ عمل کے ذریعے سے انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت حاصل کرے. دعا ہے، لیکن دعا کے علاوہ اس سے زیادہ قوی ذریعہ ہے عبادت، عمل. اس کو میں ایک مثال سے بتا دوں، شاید بہت سنے مثال سنی ہوگی. کبھی کوئی کہہ دیتا ہے، بزرگوں سے دعا کی درخواست کر لیتا ہے، دعا کی درخواست ہے. ہم سے بھی لوگ کہتے رہتے ہیں دعا کی درخواست ہے، ہم میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھنا. ظاہر ہے ایک تو وہ طریقہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی اتنی خدمت کرے، اتنی اس کی مدد کرے، اتنی اعانت کرے، اس طرح اس کا ساتھ دے کے دل سے دعا نکلتی ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے ہم نے کچھ کیا نہیں، کسی کے پاس چلے گئے، سلام کیا، اچھا دعا میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے ہماری درخواست پر جب وہ دعا کریں گے، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اس میں ہم شامل ہو گئے. لیکن اگر ہم ان کی ایسی خدمت کریں، ان کا کوئی ایسا کام کر دیں کہ ان کے دل سے دعا نکل جائے، تو ظاہر ہے وہ تو اس کی قوت میں کیا شبہ ہے. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، ظاہر قبول کرنے کے لیے سکھائی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے تو مختلف طریقے ہیں جو احادیث وغیرہ میں جن کا ذکر ملتا ہے. اس سے زیادہ قوی یہ ہے کہ انسان وہ عمل کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو. ہمیں مانگنا تو خود ایک ثواب ہے ہی، لیکن ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، مانگے بغیر ہی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں کہ یہ میرا بندہ اتنی کوشش کر رہا ہے مجھے راضی کرنے کی، یہ مانگے یا نہ مانگے میں تو اس کو دیکھے رہوں گا. یہ طریقہ ہے. اس کے اب ظاہر ہے اس کی تفصیل ہے، ہم اس تفصیل میں تو پوری طرح نہیں جا سکتے، مختصر ان چند باتیں میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہم مغفرت رحمت حاصل کر سکتے ہیں. مغفرت کے تو بہت سے اعمال ہیں، بہت سو کے ذہن میں ہوں گے، چند ایک عنوان گنوا دیتا ہوں۔ مثلا وضو ہے، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ خود ایک بہت بڑا میدان ہے۔ وضو، وضو کی دعائیں، وضو کے اندر کیا کیا سنن اور آداب ہیں، مسواک کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں، اور تحیت الوضو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، وضو کے بعد نماز کے لیے چل کر جانے کی ایک ایک قدم کی کیا فضیلت ہے، یہ مستقل ایک پورا میدان ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وضو اور نماز یہ خود گناہوں کے معافی کا ایک ذریعہ ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر دو، دوسروں کو معاف کیا جائے۔ کسی سے قصور ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر قصور کا جواب دیں۔ کسی نے ہمیں برا کہہ دیا، ضروری نہیں کہ ہم اس کا جواب دیں، دل سے معاف کر دیں۔ یہ سوچ کر کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لوگوں کو معاف کرو، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ تو لوگوں کو معاف کرنا یہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا، تم میری مخلوق کو معاف کرو گے، میں تمہیں معاف کروں گا۔ ہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا استغفار، اس کا تو اہتمام کریں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان اعمال کا بھی اہتمام کریں کہ دوسروں کو معاف کریں۔ دو چیزیں ہو گئیں، وضو، نماز۔ میں مختصر جمع کر رہا ہوں، اس لحاظ سے میں نے بتا دیا کہ نمبر ایک تو وضو اور نماز، یہ چیزیں، اور یہ اس کے ماتحت خود ایک بڑا میدان ہے۔ نمبر دو، دوسروں کو معاف کرنا، یہ نہیں کہ ہر ایک کی غلطی پر پکڑ کی جائے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، ایک جگہ ہے ان من ازواجکم واولادکم عدو ولکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور الرحیم۔ بہرحال خود دوسروں کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معاف کرنا تو میری صفت ہے، اس نے اختیار کر لی، اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی معاف کر دو۔ نمبر تین، گناہ کا کوئی موقع آ جائے، کبھی کوئی گناہ کا موقع آ جائے، اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ کبھی شیطان آ جائے، کبھی کسی طرف شیطان بہکانے لگ جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، گناہ سے بچ جاؤ گے، یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے بڑے انعامات میں سے جو دے گا، ان میں دو کو ذکر فرمایا کہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہ کے موقع پر گناہ سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح اور غلط کی اچھی پہچان عطا کر دے گا، حق و باطل کی صحیح پہچان عطا کر دے گا، جو گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، رات میں نماز پڑھنا، رات میں نماز کا اہتمام کرنا۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، دیکھو رات کی نماز کا اہتمام کرو۔ مغرب بعد سے انسان کسی بھی وقت پڑھ لے، پہلے کئی مرتبہ تذکرہ آ چکا ہے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ علیکم بقیام اللیل فانہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ وہ ہوا قربۃ لکم الی ربکم، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ مغفرۃ للسیئات، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ منہاۃ عن الاثم، اور گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کو ایک قوت ملتی ہے من جانب اللہ کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ چار باتیں ہو گئیں۔ پانچویں بات، درود شریف کا اہتمام۔ انسان جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر چھ، تکلیفوں پر صبر۔ حدیثوں میں یہ تو مستقل ایک عنوان ہے جو حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان کو ایک کانٹا بھی چوبتا ہے، انسان کو کوئی چلتے ہوئے کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی ایک تکلیف آ جاتی ہے، کوئی رنج اور غم آتا ہے، ہر ایک کے بدلے میں اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ بس یہ کہ انسان تکلیف کا جب موقع آئے مانگے تو نہیں، تکلیف منع ہے، اور انسان اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی تکلیف آ گئی تو یہ سوچے یا اللہ تو نے مجھے کوئی انعام دینے کے لیے تکلیف پہنچائی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، صبر کرے دل سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ تکلیفوں پر صبر اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی انسان رہتا ہے ایسے موقع پر، تو بڑے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز بچپن سے بچوں کو سکھائی جانی چاہیے، بچپن سے بچوں کو سکھا دی جائے کہ دیکھو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر آپ کی انگلی سے خون نکلنے لگا تو آپ نے فرمایا هل انت الا اصبع دمیتی، وفي سبيل الله ما لقيتي، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ایک انگلی ہی تو ہے جس سے خون نکلا ہے، اللہ کے راستے میں ہوا ہے تو کیا حرج کی بات ہے؟ ہوتا ہے، کچھ کر رہے تھے اور ہاتھ پہ لگ گیا، خون نکلنے لگا، اب اس کو ایک پریشانی کا ذریعہ نہ بنائے کہ کیوں ہو گیا، نہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، تقدیر میں تھا، من جانب اللہ ہوا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہرحال صبر، تکلیفوں پر صبر، تو تکلیفیں خود گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، اور اس پر انسان صبر کرتا ہے تو وہ تو انسان کے لیے بہت ہی بلندی کا ذریعہ ہو جاتی ہیں۔ ساتویں چیز، جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کی، ذکر اللہ کی کوئی مجلس ہو، اس میں بیٹھنا اور اس میں حاضر ہونا۔ جیسے یہ تفسیر کا جو سبق ہوتا ہے، یہ بھی ذکر اللہ کی مجلس ہے، کہیں احادیث کا سبق ہوتا ہے، کہیں مسائل اور احکام بیان کیے جاتے ہوں، کہیں واقعتاً اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہو، کہیں تعلیم ہوتی ہو، کوئی بھی اس طرح کے مجالس ہیں، ان میں حاضری، یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جب کوئی قوم، ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ عز و جل فیہ، جب کوئی لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد غفر اللہ الا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے اور تمہاری گناہوں کو بھی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو بہرحال نیک مجالس میں بیٹھنا، ذکر اللہ کی مجالس میں بیٹھنا، یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ میں خاص طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مصافحہ، حدیث میں آتا ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ہاتھ سے ملاتے ہیں، جس سے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی خاطر آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ دھیان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے، مصافحہ کرتے وقت یہ سوچیں کہ یہ ہماری تہجد ہے، یہ ہماری بڑی عبادت ہے، جیسے نماز روزہ عبادت ہے، مصافحہ بھی عبادت ہے، عبادت کی نیت سے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، گناہ ان سے گرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ، صدقات سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، سنتوں کے اتباع کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ 10 چیزیں ہو گئیں، بس آگے مختصراً چند باتیں بتا دیتا ہوں رحمت کے سلسلے میں، کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ دعا تو ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لیکن دعا کے علاوہ کوئی ایسا عملی طریقہ ہے جو زیادہ قوی ہے، جس سے اللہ کی رحمت حاصل ہو؟ ہاں ہے، نمبر ایک، حدیث میں آتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، مشہور حدیث ہے، جس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے۔ حدیث کا حاصل کیا ہے؟ الراحمون، جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں، الراحمون عربی کے قاعدہ ہے، الراحمون، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس سے مراد نیک لوگ ہیں، چاہے گنہگار ہو، بدعمل ہو، جو بھی دوسروں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، الراحمون، تو یرحمہم الرحمن، رحمان تعالی اس پر رحم فرماتے ہیں، یہ تو خبر ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم دعا مانگے، قبول ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا، ہمدردی کا معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا، کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بہت بڑی بات ہے، اور یہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں، کسی بڑے کے ساتھ انسان، کسی بڑے کے دل میں انسان جگہ بنانا چاہے، کسی سے انسان کو تعلق ہے، تو اس کے قریبی لوگوں سے انسان خیر خواہی کا معاملہ کر لے. ایک عجیب بات ہے، انسان کو جس چیز سے تعلق ہوتا ہے اگر اسی کا دوسرے لوگ بھی خیال رکھنے لگ جائیں، مثلا کسی کے بچوں کا اگر کوئی خیال رکھنے لگ جائے تو خود بخود انسان کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ میرے بچوں کا خیال رکھ رہا ہے، فلانے نے میرے بچوں کے ساتھ یہ خیال رکھا، ٹھیک ہے، بس اس کے لیے ہمدردی، اس کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے محبت کا، ہمدردی کا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آپس میں بھی تو یہی کرتے ہو، تو اسی طرح تم میری مخلوق کے ساتھ رحمت کا، ہمدردی کا معاملہ کرو، تو میں تمہارے ساتھ رحمت کا، ہمدردی کا معاملہ کروں گا. یہ ایک بڑی چیز ہے، بہت مؤثر ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے. اس کی بھی بڑی مثالیں احادیث وغیرہ میں آتی ہیں. ایک شخص نے، بعض روایتوں میں ایک مرد کا بھی ذکر ملتا ہے، بعض روایتوں میں ایک بدکار عورت کا ذکر ملتا ہے کہ جس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. مخلوق کے ساتھ ہمدردی، حالانکہ کتا وہ جانور ہے جس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، کسی زمانے میں اس کے قتل کے بھی حکم دیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی ہمدردی کرنا، اس کو بھی پانی پلانا مغفرت کا ذریعہ، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. راستے میں انسان چلتے ہوئے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، کانٹا ہے، کوئی شاخ ہے، لکڑی رکھی ہوئی ہے، انسان اس کو ہٹا دیتا ہے کہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اور رحمت کا ذریعہ ہے. بہرحال ایک رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ الرحیمون یرحم الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے. یہ آج کل کے دور میں اس کی بہت اہمیت ہے، اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے ہر طرف مسلمانوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں تشدد ہے، ان میں بد اخلاقی ہے، کفار کے ساتھ یہ لوگ شدت سے پیش آتے ہیں. ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام تو امن، رحمت، ہمدردی یہی سکھاتا ہے. نمبر دو، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ قرآن. یہ میں صرف خاص ایک دو باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، تین باتیں کل بتاؤں گا. ایک تو یہ ہو گیا کہ مخلوق کے ساتھ رحمت اور ہمدردی. دوسری بات جس میں ہمارے یہاں عام طور سے کوتاہی ہوتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، خاص طور پہ اگر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح میں بہت سے لوگوں کو درمیان میں کسی وجہ سے جانا پڑتا ہے، وہاں قرآن کی آواز آ رہی ہے، یہ یہاں شور شار اور باتیں کر رہے ہیں. قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو فاستمعوا له، اسے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اس کے مقابلے میں ہم اس کو سننے کی بجائے آواز سے باتیں کرنے لگ جائیں، شور کرنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہٹانے کا ذریعہ ہے. اور قرآن کا ادب اور احترام کریں، وہ جب چل رہا ہے تو اس کو سنتے رہیں، کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو سنتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات، ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم اللہ امرأ صلى قبل العصر اربعان، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھ لے. اور بھی کئی حدیثیں ہیں، میں تو صرف وقت کے لحاظ سے اتنی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں کہ جس طرح دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، قرآن و حدیث میں ہمیں ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت اور رحمت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت عطا فرمائے، اور ہم جو کوتاہیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوتاہیوں کا احساس بھی عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوتاہیوں کو اب درست فرما کر، اب صحیح معنی میں جیسی بندگی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے عبادات چاہتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہمیں عطا فرمائے. یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، تو ابھی سے اعمال کا کچھ اہتمام، کچھ نہ کچھ تلاوت کا، اور کچھ نہ کچھ مزید تسبیحات کا، مزید کچھ اعمال اپنی زندگی میں لانے کا اہتمام کر لیا جائے، تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی ہم اس وقت کی پوری طرح قدر کر سکیں، اہتمام کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت پوری طرح حاصل کر سکیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.